لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يقينا كفر كيا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے. اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. کسی قوم کا بحیثیت قوم خود کو خدا کا محبوب سمجھنا ایک بہت ہی غلط بات ہے. تو مثلا ہم ایک چونکہ فلاں مخصوص گروہ میں ہیں اور وہ گروہ خدا کا پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر شخص کا الگ الگ حساب ہونا ہے. وہاں ایسا نہیں کہ آپ غلط کام کرتے رہیں اور ایک خاص نام کے گروہ میں شامل ہو کر بڑے بڑے فائدے حاصل کر لیں. جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات سیاسی گروہ یا مذہبی گروہ سے آپ کی وابستگی جو ہوتی ہے آپ کو بہت سے فائدے دیتی ہے. ہاں آپ اس کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں صرف نام ہی کافی ہے. لیکن اسلام میں محض نام کی بنیاد پر آپ کو فائدہ نہ ہوگا جب تک کہ آپ کوشش نہ کریں. لیس للانسان الا ما سعى ولكل درجات مما عملوا. ہر ایک کے لیے درجے کس کے مطابق ہے؟ جو انہوں نے عمل کیے. تو قیامت کے دن ہر شخص کو الگ طور پر سامنے جا کے کھڑا ہونا ہوگا اللہ کے اور اپنا جواب دینا ہوگا. جنت کسی کا قومی وطن نہیں ہے. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی خاص وطن سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو حق ہوتا ہے اس میں رہنے کا، اس میں جانے کا. آپ کو وہاں جانے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جنت کسی کے لیے قومی وطن کی حیثیت نہیں رکھتا کہ فلاں گروہ میں سے ہو، لہٰذا کسی بھی عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، چاہے چور ہو، ڈاکو ہو، زناکار ہو، جو بھی ہو، کیونکہ فلاں گروہ سے اس لیے جنت میں آ جاؤ. ایسی بات نہیں ہے. اور اسی طرح جہنم بھی کسی قوم کے لیے نہیں بنا کہ چونکہ وہ ایک مخصوص جگہ ہے اس لیے مخصوص لوگ اس میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کا ایمان اور عمل پرکھے گا. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر. زمین و آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملکیت ہے، اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا فرق ہے. اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. یعنی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے بہت احسانات ہیں. یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی فلسطین کی زمین. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نابراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. اور یہی حقیقی ایمان ہے جو انسان کو جرات مند بنا دیتا ہے، خوف سے آزاد کر دیتا ہے. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا، اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں. بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. فلا تأس على القوم الفاسقين، ان نافرمانوں کی حالت پر افسوس مت کرو. آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی ہوئی تھی. سمندر پار کر کے صحرا سینا میں جب پہنچے تو اس زمانے میں شام اور فلسطین میں ایک ظالم قوم جو تھی وہ امالکہ کے نام سے حاکم تھی. اب جانتے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ان کے سارا کنبہ اپنا اصل علاقہ چھوڑ کر مصر آ گئے تھے، پھر ان کی آئندہ نسل سب مصر میں ہی پروان چڑھی. پھر فرعون جیسا بادشاہ ہے تو اس نے ان کو غلام بنا لیا اور ان کو بہت طرح طرح کے ظلم کیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیر قیادت ان کو غلامی سے نجات دی اور دوبارہ اپنے اصل وطن کی طرف وہ انہیں لے جانا چاہتے تھے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ جاؤ وہاں جہاد کرو اور امالکہ کو، کیونکہ بہت ظالم جابر لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ جہاد کر کے تو اپنا وطن واپس لے لو، تب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو تو ڈر لگتا کیونکہ اتنا عرصہ غلامی میں رہے تھے، بزدل ہو گئے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اب یہ 40 سال تک اپنا وطن نہیں پا سکیں گے، اسی صحرا میں رہیں گے. ان کو صحرا میں وردی کیوں کرائی گئی؟ تاکہ ان کے اندر پھر وہ خصوصیت پیدا ہو، بہادری کے جذبات پیدا ہوں جس سے یہ کچھ کرنے کے قابل ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت حاضر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساری دنیا سے کاٹ کر اس بے آباد وادی میں بھی اسی لیے بسایا تھا تاکہ ان کی جو نسل پروان چڑھے وہ ایک خاص ماحول میں پرورش پائے اور پھر ان سے دین کا کام لیا جائے، ان کے اندر جرت ہو، بہادری ہو، ان کا اخلاق بلند ہو. تو وہ خصوصیات اہل عرب میں پائی جاتی تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے درمیان پیغمبر بھیجا اور انہوں نے پیغمبر کے ساتھ دیا اور پھر پوری دنیا میں چھا گئے. تو بات یہ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ دنیا کی محبت میں رک جاتا ہے تو بعض وقت اس کے جو اعلیٰ انسانی اخلاق اور اوصاف ہوتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. اب حکم یہ ہو کہ 40 سال تک یہ قوم یہاں رہے. اس میں ہوا کیا کہ 40 سال میں پوری جنریشن وائپ آؤٹ ہو گئی، ختم ہو گئی. جو چھوٹے بچے تھے وہ پروان چڑھے اور ایک بالکل نئی صحرائی نسل وجود میں آئی جنہوں نے جا کر اپنا علاقہ دوبارہ لیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ قربانی کا حکم صرف ہماری شریعت میں نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا جانوروں کا ضائع کرنا ہے اور یہ کچھ درست کام نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ طریقہ تو بہت پہلے سے آ رہا ہے، ہر شریعت میں قربانی کا حکم رہا ہے. یہ تو آج کی بات نہیں کہ ہم اپنے عقل سے فیصلہ کریں کہ یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں. سال بھر آپ کہاں ہیں غریبوں کے پوچھنے والے؟ کیا آپ کو صرف قربانی کی عید کے موقع پر ہی غریب یاد آتے ہیں؟ اب ہوا یہ کہ ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی. کیوں؟ کس لیے؟ ظاہر دیکھنے میں تو بہت سے لوگ نیک عمل کرتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں کچھ لوگوں کا عمل قبول ہوتا ہے اور کچھ کا نہیں ہوتا. فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ ظاہری شکل ایک ہے لیکن ایک کی قبولیت اور ایک کی نہیں. فرق اخلاص کا ہے، نیت کا ہے، طریقے کا ہے. جو کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، خلوص کے ساتھ ہو تو عبادت وہی قبول ہوتی ہے. کیونکہ انما الاعمال بالنیات. اب کیا ہوا؟ جب ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں تو اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. ایک دم غصے میں آ گیا اور حسد کا شکار ہو گیا کہ دوسرے بھائی کی قربانی کیوں قبول ہوئی. حالانکہ غصے میں آنے کی بجائے سوچنا یہ چاہیے تھا کہ میری کیوں نہیں ہوئی، مجھ میں کیا کمی یا کوتاہی ہے. عام طور پر زندگی میں ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے، جب ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں کیا کمی کوتاہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا نہیں سنی. ہم فوراً ہی غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہماری کیوں نہیں سنی گئی، لہٰذا ہم بھی آئندہ نماز نہیں پڑھیں گے یا اور یہ کام نہیں کریں گے، یا پھر غلط کام کرنے کے لیے خود کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں. تو اس نے جواب دیا، بھائی نے سمجھایا، انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تو تقوی والوں کا عمل قبول کرتا ہے. صرف ظاہری شکل کا عمل نہیں، دل کی محبت اور دل کا اخلاص بھی چاہیے. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کہیں قتل ہو جائے تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوتے ہیں اگر دونوں ہی قتل کے ارادے سے نکلے. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے. ہوتا یہ ہے کہ قاتل کے پلے میں صرف قتل کا گناہ ہی نہیں آتا، مقتول کے سارے گناہ بھی اس کو بھگتنے پڑتے ہیں. مقتول کے سارے گناہوں کی سزا بھی قاتل کو ملتی ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے، اگر تو کرنا چاہتا تو کر لے. یہ بھی سمجھانے کا اصل ایک طریقہ ہے، یہ خبردار کر رہا ہے وہ اس کو. اور دوزخی بن کر رہے، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا. ہوتا ہی کہ جب انسان غلط کام کرنے لگتا ہے اور زیادہ بڑا غلط کام کرنے لگتا ہے تو بعض اوقات جذبات سے مغلوب ہوتا ہے. ہر موقع پر ضمیر کی گھنٹی بجتی ہے اندر سے، وہ متنبع کرتا ہے، لیکن انسان پھر تاویلیں کرنے لگتا ہے اور تھوڑا ٹائم جب گزرتا ہے تو بالآخر غلط کام کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے کبا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی انسان یا کوئی جانور کبھی فوت نہیں ہوا تھا. اس سے پتہ چلتا کہ پہلی موت دنیا میں قتل کے طریقے پر ہوئی، اسی لیے دفن کا طریقہ اس کو نہیں آتا تھا. تو کبا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کبے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. کیونکہ تمام انسان حرمت کی ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. جب وہ لڑی کہیں سے بھی کاٹی جاتی ہے، ایک موتی بھی اس کا نکالا جاتا ہے، ایک انسان کو بھی قتل کیا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ساری موتی گرنے کا ڈر ہوتا ہے. تو یہ ایسے گناہ کا کام جب کیا جاتا ہے تو جھجھک ختم ہو جاتی ہے، گناہ کی حیبت ختم ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی سب سے پہلے قاتل کے حصے میں سب انسان جو قیامت تک قتل کریں گے ان سب کا گناہ بھی جائے گا. کیونکہ جو شخص نیکی کی ابتدا کرتا ہے، جتنے لوگ اس کو دیکھ کر نیکی کرتے ہیں چاہے ہزاروں میں ہو، ان سب کا ثواب ابتدا کرنے والے کو ملتا ہے. اسی طرح برائی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا لکھ دیا کہ جس نے ایک قتل کیا گویا اس نے سب کو کیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. یعنی کسی ایک انسان کی جان بچانے کی کوشش انتہائی نیک کاموں میں سے ہے، خواب کا خون دے کر یا کسی ایکسیڈنٹ میں کسی کو مدد دے کر یا کسی بھی طرح کسی کی ہیلپ کر کے. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پیدل پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے بھاگ دوڑ کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پہ قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں بایابی کا ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. یہاں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وسیلہ دراصل ذریعہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب پانے کے ذرائع تلاش کرو، اور اس سے مراد کیا ہے؟ آیت کے اگلے حصے میں آیا، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، یعنی نیک کام کر کے، اطاعت کے کام کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے قبضے میں زمین کی ساری دولت ہو وہ مثلہ معہ اور اتنی ہی اور بھی ہو لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. کبھی فکر کیا آپ نے ایسے لوگوں کی؟ سچے ہم اپنی ذات میں اتنے غائب ہو چکے ہیں کہ ہمارے آس پاس بہت سے لوگ جو تھوڑی سی کوشش سے مسلمان ہو سکتے ہیں خیر کے رستے پہ آ سکتے ہیں ہم ان کے بارے میں غافلوں کی زندگی بسر کرتے ہیں. اور بعض اوقات صرف خوف کے بارے ان تک دین کی بات نہیں پہنچاتے کہ وہ نہیں مانیں گے. آپ نے کسی کا دل سے چیز کر نہیں دیکھا کہ کون مانے گا اور کون نہیں مانے گا. اسی مخلوق کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بات یہ کہ جب ہمیں اپنے سچے ہونے پر خود اعتماد ہو تو سچائی کو دوسرے تک پہنچانے میں بھی خوف نہیں آتا. لیکن اس کے لیے ہمیں انسانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی اپنے دل میں پیدا کرنی ہوگی. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے. تو جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ جسے چاہے سزا دے جسے چاہے معاف کر دے اور وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں خواہ ان میں سے ہوں وہ جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے یا ان میں سے ہو جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں یعنی مسلمانوں کی مجلسوں میں جاسوسی کے لیے آتے ہیں دین کی بات سننے کے لیے نہیں کتاب اللہ کے الفاظ کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں اس کے بعد کہ ان کا محل متعین ہو چکا اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو یعنی پسند کا دین لو. جسے اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں. لہذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے، لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ فاستبقوا الخیرات، لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اللہ مرجعکم جمیعا، آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ یہ جو حقیقت ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرو اور اللہ کی طرف تمہارا پلٹنا ہے سب کا، اس میں اتفاق ہوا میرے ساتھ اس سال قرآن پاک پڑھاتے ہوئے اپنے ادارے میں کراچی میں، کہ میں اس آیت کی تفسیر کر رہی تھی اور اتنے میں مجھے اطلاع ملی کہ ہماری ایک اسٹوڈینٹ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور آپ اس کے لیے دعا کریں، اور وہ وینٹیلیٹر پر ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر ہٹا لیا تو وہ فوت ہو جائے گی۔ جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت عجیب محبت ہوتی ہے انسان کی، بالکل اپنے بچوں کی طرح۔ تو ہم نے دعا کی، خیر تو مسلمان کا حق ہے مسلمان کے لیے دعا کرے، تو اس کے لیے دعا کی جائے۔ اگلے دن جب میں ابھی مزید ان آیات کی وضاحت کر رہی تھی تو پتہ چلا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اتنا عجیب حال تھا کہ اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کی واپسی۔ ینگ لڑکی تھی 19 سال کی اور روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ کیسے کیسے کام کرتی تھی خیر کے اور بھلائی کے، اور اس کے اوپر پھر ہم نے ایک قصت بھی تیار کی واپسی کے نام سے، اور اس میں میت کے متعلق بھی کچھ اور احکامات ڈالے۔ تو بات یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ چلے گئے اور ان کی واپسی ہوگی، لیکن اپنی واپسی کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے۔ نیکیوں میں بڑھنے کا نسخہ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں دو چیزیں کٹھی ہیں کہ کس طرح وہ بچے نیکیوں میں دوڑ لگا رہی تھی اور اس کے ساتھ اس کی واپسی بھی ہو گئی۔ تو سوچتے ہوں کہ ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں کہ ہماری سب سے بالکل خیرات کی رفتار کیا ہے۔ دیکھیے، گاڑی جب ذرا آہستہ چلتی ہے نا اور آپ کو جلدی پہنچنا ہو تو آپ کتنا اریٹیٹ ہوتے ہیں، کہیں راستے میں رکاوٹ آ جائے، رش میں آپ پھنس جائیں تو کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کیوں سٹک ہو گئے ہیں۔ تیز چلتی گاڑی ہی اچھی لگتی ہے، لیکن جب نیکیوں کا معاملہ آتا ہے، اچھائی کی بات آتی ہے اور جنت کی طرف پہنچنے کی بات آتی ہے یا اس کے درجوں کو پانے کی بات آتی ہے، تو ہماری دوڑ نہیں رہتی، اس میں ہم کسرانے لگتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ اگر ہم سب کو یہ یاد رہے کہ ہم سب نے واپس جانا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم جلدی جلدی سارے کام نہ سمیٹیں۔ مثلاً اگر آپ گھر میں ہوتے ہیں نا تو آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا کام پڑا کر لیں گے، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، ہو ہی جائے گا۔ لیکن جب آپ کو گھر سے نکلنا ہوتا ہے، کہیں جانا ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس سے دوڑ لگاتے ہیں، یہ بھی کر لیا جائے، وہ بھی کر لیا جائے۔ بالکل اسی طرح جب ہمیں پتا ہو، یقین ہو کہ اللہ کی طرف واپس جانا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود ہمارے ہر کام میں تیزی آ جائے گی۔ جیسے کہیں زندگی ختم نہ ہو جائے، یہ بھی نیکی کا کام کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، پھر انسان نیکی کے کام کل پہ نہیں چھوڑتا، بلکہ اس امید، اس کوشش میں رہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو آج ہی جو موقع ہو کر لیا جائے۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں پکا یقین ہو کہ ہم نے واپس جانا ہے۔ ابھی تک ہمیں پکا یقین نہیں آیا، جب کوئی فوت ہوتا تو ہم سوچتے ہیں چلو شکر ہم تو نہیں ہیں یہاں پر، یہ دوسرا ہی گیا۔ اگر ہم اس چارپائی پہ خود کو رکھ لیں اور جو جا چکے ہیں وہاں، جیسے حدیث میں آتا نا کہ تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، یعنی زندوں میں نہیں مردوں میں شمار کرو، اگر ہم اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھیں تو ہمیں یہ وقت بہت قیمتی لگے، اور ایک ایک منٹ میں ہم کچھ آخرت کی کمائی کی فکر کریں۔ جب ہمیں یہ پتا ہے، ادھر ہی ہے نا، ابھی تو صحت مند ہے، ابھی تو سب ٹھیک ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہمیں یہ اور یہ دنیا کے کام کر رہے ہیں، تو پھر سب سے بھی کوئی خیرات نہیں ہوتی۔ اور آپس میں اختلافات اور بحثیں اور ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، یہ سب بھی اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کی طرف واپسی بھولی ہوئی ہوتی ہے۔ جب پتا ہو واپس جانا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کرنے دو جو کوئی کچھ کرتا ہے اور مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ وَأَلِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، بس آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ہوشیار نہ ہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ یہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ جو جاہلیت ہے یہ اسلام کے مقابلے کی ٹرم ہے۔ اسلام علم کا نام ہے، روشنی کا نام ہے، اور جاہلیت اندھیرے کا، اور اسلام سے ماقبل زمانے کا وقت جو ہے وہ دور جاہلیت کہلاتا ہے۔ فرمایا اللہ نے دین کی شکل میں بہترین رہنمائی کی، اور یہ لوگ اس دین کو چھوڑ کر دور جاہلیت کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، یعنی ان کے لیے دین میں پورا اطمینان اور اعتماد کا سامان ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اولیاء کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، موالات کا تعلق، گہرا قلبی تعلق، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کتنی سچی بات ہے، حالانکہ دونوں میں باہم اختلاف ہے لیکن ان کا اتحاد ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان کتاب رکھتے ہیں، انہی چیزوں کو مانتے ہیں جن کو وہ مانتے ہیں، مطلب اس کے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے، تو انہی میں شمار ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے، پھر صحیح راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، منافقت ہے، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، یعنی ویسے تو کلمہ گو ہے لیکن اپنی منافقت کی وجہ سے ساری محبتیں اور ساری کوششیں اور سب بھاگ دوڑ اور محنت انہی کے مفادات کے لیے ہے۔ کہتے ہیں، یعنی جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن پتہ بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے پکی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔